ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
اگر ہم کسی مستحق کو زکات دیں، مثال کے طور پر 300,000 زکات دی اور اس مستحق نے زکات لے لی اور اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، ایک سال کا عرصہ گزر گیا، تو کیا اب ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس مستحق پہ بھی زکات واجب ہو جائے گی، اس مال پہ جو ہم نے زکات دی تھی 300,000 کی؟
دیکھیں، اول تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی مستحق کو زکات کتنی دی جائے. تو اس میں علماء نے فرمایا کہ مستحق کو اتنی زکات دینا کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. زکات تو ادا ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں، اگر وہ مقروض ہے تو اب اس کے قرض بہت زیادہ ہے، مثلا قرض 500,000 روپے کا اور اسے 300,000 روپے دے دیے تو اب بھی گویا کم ہی دیے اسے، تو اس صورت میں کراہت بھی نہیں ہے. اب جب آپ نے مستحق کو زکات دے دی تو مستحق نے جیسے ہی قبضہ کر لیا تو زکات تو ادا ہو گئی. اب اگر وہ اسے خرچ نہیں کرتا، استعمال نہیں کرتا، اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور سال گزر جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر زکات لازم اس کے اوپر ہوگی، دیگر شرائط پائی جائیں تو. اور اگر جو ہے وہ مقروض ہے اور 500,000 کا مقروض ہے، 300,000 آپ نے زکات دی تھی، ایک سال تک اس نے 300,000 رکھے ہوئے ہیں کہ اس نے قرضہ ادا کرنا ہے اور وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، جب وقت آئے گا تو ادا کرے گا، تو ابھی جو وہ اس کے 300,000 اس کے پاس ہیں وہ گویا کہ اس کے اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ قرض اتارنے کے لیے موجود ہیں، تو گویا اب بھی وہ مستحق کے زکات ہے، تو اس پر زکات لازم نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
تو اگر مقروض اتنے مال سے زیادہ کا ہے یا جو ہے وہ کم کا ہے لیکن جتنا مال اس کے پاس قرض کے علاوہ بچتا ہے وہ نصاب سے کم ہے، تو اس صورت کے اندر بھی زکات لازم نہیں ہوگی. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، نارمل ہے، قرض بھی نہیں ہے، اب اگر وہ بھی اپنے پاس اتنے مال کو روک کر رکھتا ہے اور سال پورا ہو جاتا ہے، بلکہ پورا مال نہ بھی روکے وہ خرچ بھی کرتا رہے، لیکن جب اگلا سال آئے تو اس 300,000 میں سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کچھ نہ کچھ مال اس کے پاس موجود ہو، تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جب مال موجود ہوگا اور ابتدائے سال میں بھی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر میں تھا اور درمیان میں صفر بھی نہیں ہوا، زیرو بھی نہیں ہوا مال، تو اس صورت کے اندر بھی زکات اس پر لازم ہوگی.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک میرا روزہ چھوٹا ہوا ہے اور میں اعتکاف بیٹھ سکتا؟
ایک روزہ نہیں رکھا انہوں نے لیکن اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اعتکاف کر
اعتکاف کر سکتے ہیں؟ روزہ اگر بلا عذر شرعی چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اعتکاف میں بیٹھیں تو رب تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کریں، اس روزے کو قضا کرنے کی جو ہے وہ جو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے گناہ کی سچی توبہ کریں، باقی یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں.
میرا گھر ہے، میں نے بیچا ہے اپنا مکان، اب وہ مکان ایک مہینہ ہوا ہے، میں اس کے تھوڑا قرضہ تھا وہ میں نے ادا کر دیا، باقی جو رقم ہے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے، مجھے اس کی زکات نکالنی ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا ہے.
مکان بیچا ہے اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے کچھ تو قرض ادا کیا اور کچھ باقی ہے، تو جو بقیہ رقم ہے اس پر زکات ہوگی؟
جو مکان بیچا اور جو رقم حاصل ہوئی تو اس کو ایک ماہ گزرا، تو اب ایک ماہ پر تو زکات نہیں ہے، زکات تو سال پر ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اگر تو یہ پہلے سے صاحب نصاب تھے اور جب ان کے پاس وہ مال آیا مکان بیچنے کا تو اب پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور اس کا سال پورا ہو رہا ہے، مثلا یکم رمضان کو جو ہے وہ ان کا مال زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ یکم شعبان کو جو ہے وہ مکان بیچا، اور ابھی یکم رمضان کو جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو اس مکان کی قیمت ان کے پاس پڑی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب اس میں سے جتنا قرضہ ہے وہ تو مائنس کر دیں گے، لیکن قرضے کے علاوہ جو رقم ان کے پاس موجود ہے مکان بیچنے کی، تو جس طرح ان کے دیگر مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یوں ہی اس مال پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اگرچہ اس مال کو ایک ماہ ہی ہوا ہے آئے ہوئے है. لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے ابتدائے سال میں اور انتہائی سال میں، اور درمیان میں اس کے پاس مال آتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے، آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، تو اب اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سال پورا ہو رہا ہے اس وقت اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، اس وقت اس کے پاس جتنا بھی مال موجود ہوگا سب پر زکوٰۃ لازم ہوگی، چاہے ایک دن پہلے ہی کیوں نہ مال آیا،
ٹھیک ہے،
تو لہٰذا قرضے کو ہٹا کر یہ دیکھیں جو ان کے پاس مال موجود ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور جو ہے وہ ان کا سال پورا ہو رہا ہے اور اسی دوران ان کے پاس یہ رقم بھی آ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
مدنی قاعدے کی سبق نمبر 13 جس کی ہم آدھی نصف تختی کم و بیش پڑھ چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو قواعد ہیں کہ کس طرح اس تختی کو پڑھنا ہے، اس تختی کا نام کیا ہے، اس تختی میں جو سبق ہے وہ کس موضوع پر ہے، تو یہ تو آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ تختی یعنی سبق کا موضوع تشدید ہے، اور تشدید کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تین دندانوں والی شکل ہے، جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں، یہ بھی کل سیکھا اور سمجھا تھا کہ مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود یہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، جیسے اتا اسا ہے نا، تو یہ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یوں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سیکھا اور سمجھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، غنہ کی مقدار کتنی ہے، ایک الف، ماشاءاللہ آواز میں اضافہ ہو گیا۔ آئیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارا سبق عربی سے شروع ہوگا آج کا، انگلی رکھ لیجئے جن اسلامی بھائیوں کے پاس مدنی قاعدے ہیں انگلی رکھ لیجئے، نہیں تو اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی 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 ہی، اچھا اب یہ تین کلمے ہیں تو بہت آسان پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل ان کے جو قواعد ہیں اس کے اندر جو قاعدے پوشیدہ ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ربی با کون سا حرف ہے، حرف قلقلہ کا، اب اس پر تشدید آ گئی تو یہاں پر کیا کریں گے، جماؤں بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے، کس طرح کریں گے، آئیے ہجے کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ عربی پر انگلی رکھیں، اسی کو پڑھتے ہیں، ارا با زبر، رب رب، قلقلہ بھی ہوا ہے، جماؤں پہلے ہوا ہے پھر قلقلہ ہوا ہے، جماؤں کریں گے تو قلقلہ ہوگا، رب با زیر بی، ربی ربی، کھینچیں گے نہیں، ربی نہیں پڑھیں گے، صحیح نا، ربی، اگلا کلمہ ربی ربی، ان، پیارے اسلامی بھائیوں بتائیے انا کی نون پر کیا ہوا، غنہ ہوا، کیا ہوا، سارے کہہ دیں کیا ہوا، غنہ کی مقدار کتنی ہے، ایک الف کے برابر، تو ایک الف کے برابر کرنا ہے، صحیح ہے، ان، آگے ان،
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام.
ہم سجدے تک پہنچ چکے ہیں, ابھی ہم جلسے پہ نہیں آئے. چند مدنی پھول سجدے کے سن لیجئے, چاہیں تو لکھ لیں. سجدے میں ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہو یہ فرض ہے. آپ آ جائیں مدینہ. سجدے میں آپ نے کل دیکھا تھا کہ ہم نے 100 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ رکھوایا تھا اور ایسا ہی کرنا ہے, مگر کم از کم ایک انگلی کا پیٹ جو ہے وہ لگ کر قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے. صرف ایک لگانا بھی مشکل ہے, لیکن یہ صرف ایک کا لگنا یہ فرض ہے. ابھی ان کی 100 انگلیاں قبلہ رخ ہے مڑ کر, اور ان میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگا ہو اور یہ مڑی ہوئی ہو یہ فرض ہے, جبکہ تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا ہونا یہ واجب ہے. 100 انگلیاں قبلہ رخ ہو, یہ سنت ہے. ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم سے کی نسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے, سجدہ نہ ہوگا. تو سجدے میں کچھ چیزیں فرض میں سے آتی ہیں. پہلی چیز پیشانی کا جمنا. پیشانی نہیں جمے گی, ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے. پیشانی کا زمین پر جمنا یہ فرض ہے. اور واجبات میں سے ناک کی ہڈی, نوک نہیں ہڈی کا زمین پر جمنا کے زمین کی سختی محسوس ہو یہ واجب ہے. اور تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے. اور بھی چند واجبات سجدے میں ہوتے ہیں, لازمی جو چیزیں ہوتی ہیں. سجدہ یعنی جس جگہ کرنا ہے وہ قدم کے مقام سے 12 انگل اونچی ہو تو نماز نہ ہوگی, یہ بھی سجدے کے اندر لازم ہے. مزید ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. اگلا مدنی پھول, ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ واجب ہے.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں احتکاف کے دنوں میں جو مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں جو پردے لگاتے ہیں, وہ جو پردے لگاتے ہیں نماز کے دوران وہ اٹھاتے نہیں ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کی وجہ سے ہمیں نماز اہم میں پڑھنی پڑتی ہے.
احتکاف میں مساجد میں پردے جب لٹکتے ہیں لٹکائے جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتکاف شروع ہو گیا اس کی, اور غالباً یہ سنت بھی ہے پردے.
جی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احتکاف کے لیے خیمے ترکی خیمہ استعمال فرمایا تھا اعتکاف کے لیے. تو یہ ہے کہ تھوڑا اس میں یکسوئی رہتی ہے.
صحیح.
لیکن
اب یہ کہا تھا کہ وہ نماز کے دوران پردے
ڈلے رہتے ہیں اور جماعت کا وقت ہو چکا ہے, تو دیکھیں عام طور پہ پردے ڈلے رہنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں بڑی مسجدوں ہوں تو ان میں اتنا فرق نہیں آتا, لیکن چھوٹی مساجدوں تو پردے ڈلنے سے وہ باقاعدہ پھر نمازیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم ہو جاتی ہے. اور یہ ان کا جیسے کہنا ہے سہن میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے بعضوں کو سہن میں بھی جگہ نہ ملتی ہو, تو اس لیے اعتکاف کے یہ پردے جماعت کے وقت ہٹا دینے چاہیے.
صحیح.
اور نمازیوں کو معتکفین کو چاہیے کہ اپنے بستر ساز و سامان جو بھی ضرورت کے ہیں ان کو مسجد کے محدود حصے میں رکھیں.
صحیح.
ہاں, جب نمازی چلے گئے اب یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ پردے گرا دیں.
صحیح.
تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ بٹے, زیادہ مناظر نظر آئیں گے توجہ زیادہ بٹے گی.
صحیح.
تو اس لیے پردہ ڈال دیا تاکہ آپ کو زیادہ باہر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی, مسجد کے اندر بھی اور دیگر اضافی جگہ نظر نہیں آ رہی.
صحیح.
تو یکسوئی رہتی ہے. صحیح. تو اس مقصد کے تحت لگایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 دن تک یہ پردے جو لگائے ہیں تو یہ گرے ہی رہیں گے.
صحیح.
ان پردوں کو جماعت کے وقت نمازیوں کو, چونکہ صفیں اس میں ہوتی ہیں, صفوں کی جگہ ہوتی ہے, تو اس لیے پردوں کو ہٹا دینا چاہیے.
یعنی اذان سے پہلے ہی جو اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اذان سے پہلے ان پردوں کو اٹھا دیں, تاکہ جو ہے وہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو.
سوال ہے کہ دوران سفر گاڑی میں ہو یا ریل گاڑی میں یا بس میں ہو تو مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ نماز اگر سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو ناجائز ہے. مقصد ریل گاڑی میں بھی ہوتا ہے نا, وہ سیٹ ہوتی ہے ادھر تو ادا کر سکتا ہے, لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز ادا نہیں ہوتی ہے. اگر مقصد ہے کہ پھر یہ ہے کہ نماز ادا نہیں ہوتی تو پھر وہ قضا کر لیں, چھوڑ دیں ایسے پڑھے نا.
دوران سفر ٹرین میں یا بس میں, یعنی سوال اس طرح تھا کہ ان کو کسی نے کہا کہ سیٹ پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, ٹرین میں آسانی ہوتی ہے, لیکن ٹرین کا بھی ان کو کچھ کہا تو.
اب ان کا سوال کا لب لواب یہ تھا کہ ٹرین میں نماز پڑھیں تو ہوگی یا نہیں, جب نہیں ہوگی تو اب قضا ہی کریں. تو دیکھیں فقہائے کرام نے اس میں یہ فرمایا کہ چلتی گاڑی, اب اس میں جائے ٹرین ہی نہیں ہے, بس بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ویگن بھی ہو سکتی ہے, یا اس میں گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, اس طرح اونٹ بیل گاڑی یہ بھی ہو سکتی ہے, تو چلتی ہوئی گاڑی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا. تو اب یہ ہے کہ اب جب نماز کا وقت آ رہا ہو تو اب کیا کیا جائے, ختم ہونے کو ہے اور نماز ابھی نہیں پڑھی. ابھی کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں جن کو روکنا, اگر بس ہے تو ہم بس کو روک سکتے ہیں, رکوا سکتے ہیں, یہ بھی ہر ایک اس پہ قادر نہیں ہو سکتا. جیسے ہم اپنے قافلے کی بس ہے تو اس کو جہاں چاہیں مناسب جگہ پہ رکوا کے نماز پڑھی جا سکتی, تو اب بس میں نہیں پڑھ سکتے. ٹرین اس کا روکنا یہ عام طور پہ مسافر کے بس میں نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر وقت جاتا دیکھیں, وقت ختم ہونے کو ہے, نماز نہیں پڑھی, ٹرین رکے گی نہیں, تو چلتی ٹرین میں قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں, اور جب ٹرین رک جائے یا آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو پھر اس صورت میں اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ اب نماز نہیں ہوگی یہ, لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی حالت میں ہو ہم وقت کے اندر اس کو ادا کر لیں. یہ نہیں کہ اب ادا نہیں ہوگی تو پڑھنے کا فائدہ کیا, ہم جتنے پر قادر ہیں ہم وہ عمل کر لیں. لیکن چونکہ یہاں پر معاملہ من جہت العباد رکاوٹ کا ہے, کیونکہ وہ رک نہیں رہا, بندہ رک نہیں رہا, تو اس لیے ہمارے لیے دشواری ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں, تو ایسی صورت میں اس نماز کا بعد میں اعادہ کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں رمضان کا جو آخری عشرہ, آخری تین دن کا اعتکاف کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں.
رمضان شریف کے آخری عشرے میں تین دن کا اعتکاف کرنا,
ماہ رمضان مبارک میں نیکیاں چونکہ بڑھ جاتی ہیں, ایک دن کا اعتکاف اس کی فضیلت کے معتکف اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کو حائل کر دیا جاتا ہے اور ان کا فاصلہ مشرق مغرب سے زیادہ ہوتا ہے, تو ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. اب ماہ رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, تو اب یہ سنت اعتکاف اگر کسی کو کرنے کا موقع نہیں ملتا تو جتنے بھی دن آپ کے پاس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد میں کام کاج سے فارغ ہو جاؤں, تو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی وقت ہے وہ اعتکاف کی آپ نظر کریں اور اعتکاف کریں. تین دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے, پانچ دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اعتکاف یہ نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتا ہے.
ٹھیک.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 3 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا, 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ پہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں, ملائکہ یعنی فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
گناہگار جہنم سے آزاد کیے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اے مولا بخشیوں کا واسطہ، مغفرت یافتہ خوش نصیبوں کا واسطہ، ہمیں بھی بخش دے مولا، ہمیں بھی بخش دے مولا، ہمیں بھی بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ اے مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں۔ اے مولا معتکف تیرے گھر میں دھرنا دیے حاضر ہے، مولا ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، ماہ رمضان میں تلاوت کرنے والوں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ روزہ داروں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے، نماز تراویح ادا کرنے والوں کا واسطہ مولا ہماری مغفرت کر دے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کا واسطہ اے مولا ہماری مغفرت کر دے، اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنے والوں کا واسطہ مولا ہماری مغفرت کر دے۔ اے اے مولا اس ماہ مبارک میں سبز سبز گنبد کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرنے والوں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے یا اللہ ہماری مغفرت کر دے یا اللہ ہماری مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال ہمارے رشتہ دار ہمارے بھائی بہن یا اللہ ہمارے عز و اقربا ہمارے مسلمان پڑوسی جو عاشقان رسول ہم سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
رسالہ کشیریہ میں حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف صوفی بزرگ ہیں
جی،
وہ کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے کا جو عادی ہوتا ہے اس کو پانچ نقصانات ہوتے ہیں۔
پانچ نقصان ہوں گے
کیسے؟ عبادت گزار مسلمان جس کا ذہن ہے عبادت کرنے کا، اس کو یہ نقصان زیادہ سمجھ میں آئیں گے۔ کیا نقصانات ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ کہ عبادت کی حلاوت نہیں پاتا۔
اللہ،
عبادت کرے گا لیکن اس کو یعنی حلاوت نہیں ملے گی، مٹھاس نہیں ملے گی۔ دوسری چیز ہے کہ حکمت کی باتوں کو یاد رکھنا اس پر دشوار ہو جاتا ہے۔
اللہ اللہ،
علم کی بات، عمل کی بات، اخلاص کی بات، دنیا آخرت کی بھلائی کی بات، یہ ساری حکمت کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی بات، ان کی اطاعت کی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی بات، دل و دماغ کو صاف ستھرا کرنے کی باتیں، اور جو بھی حکمت کی باتیں علم اور عمل کی، وہ باتیں یاد رکھنا اس پر کیا ہو جاتا ہے؟
مشکل ہو جاتا ہے۔
جب یاد رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، سمجھے گا کب؟ اور جب سمجھے گا نہیں تو ان باتوں پر عمل کیسے کر پائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھی زندگی سے دور رہتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مخلوق پر شفقت سے محروم رہتا ہے۔ جب کھانے پینے کے اندر وہ منہمک ہو جائے گا،
جی جی،
اور محض لذت، نفس کی لذت کے لیے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھانے پینے کو بنیادی مقصد بنا لے گا، اور زیادہ کھانے کے اندر ہی اس کو خوشی محسوس ہوگی، تو وہ لوگوں پر شفقت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، کہ وہ اپنے آپ میں ہی لگا رہے گا۔
صحیح، دوسروں کا خیال کیسے آئے؟ دوسروں کا خیال نہیں رہے گا۔
دوسروں کو بھوک لگتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں محتاجی آتی ہے، انہیں اس اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے، یہ جب اس کے اوپر گزریں گی نہیں چیزیں، وہ اپنے آپ پر گزرنے ہی نہیں دے گا،
صحیح،
تو وہ شفقت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل کے اندر؟ ایک یہ ہے۔ چوتھی بات ہے کہ عبادت اس پر بھاری ہوتی ہے۔ عام طور پر جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عبادت کی طرف آنا دشوار ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر آنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ اس سے شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہوت زیادہ ہوتی ہے تو جائز تک نہیں بلکہ ناجائز تک لے جاتی ہے، حرام تک لے جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت گزار مساجد کا رخ کرتے ہیں، جو پیٹ کا خیال رکھتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں تاکہ جسم عبادت کر سکے،
صحیح،
اور جو ہر وقت پیٹ بھرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے نقصانات کے ساتھ ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ عبادت گزار تو مساجد کا رخ کرتے ہیں اور وہ مزابل کا، یعنی جو باتھ روم کی جگہیں ہوتی ہیں، اس کے چکر لگاتا ہے، لائنوں میں لگا رہتا ہے،
صحیح،
تو وہ عبادت دل جمی کے ساتھ کر نہیں پاتا۔ تو یہ ہے پیٹ بھرنے کے نقصانات، عبادت سے محرومی ہے، حلاوت سے محرومی ہے، عبادت بھاری ہو جاتی ہے، لوگوں پہ شفقت نہیں ہوتی۔ تو سنت کے مطابق کھانا جو ہے وہی بہتر طریقہ ہے، اور اس کے مطابق عادت اگر ڈال لی جائے تو کافی زندگی آسان ہو جاتی
ہے۔
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔
امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک مختصر سا، جس کو کہتے ہیں نام، القاب، تعارف، وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے وہ ناظرین جنہیں مکمل طور پر آگہی حاصل نہیں ہے وہ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ مکی مدنی مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے فرزند ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنی صحبت میں بچپن ہی میں لے لیا تھا۔ خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بتول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ عام الفیل یہ ابرہا کا جو ایک واقعہ ہوا ہاتھی والوں کا، یہ عام الفیل کہلاتا ہے. عام الفیل کے 30 سال بعد جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک شریف 30 برس کی تھی، اس وقت 13 رجب المرجب بروز جمعہ، میرے پیارے پیارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد. آپ 10 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے. آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصیات آپ کو حاصل ہیں، اور بڑا ممتاز اور بڑا اعلیٰ مقام آپ کو نصیب ہوا ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے، اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر آپ رونق افروز رہے. 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک بروز اتوار آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، اور یہ اس پر غور کر لیجئے کہ بلا قصد، یعنی یہ بھی بلا قصد ہے، ایک ارادہ نہیں تھا اور کسی عورت پر نظر پڑی. اب اس عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے، چلتے چلتے کسی پر بلا قصد نظر پڑ گئی فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے دوسری نظر جائز نہیں ہے. اب جو دیکھے گا تو قصداً دیکھے گا. تو آج کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، مطلب تو قصد نہ قصد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پری پلان ہے، پری پلان ہے، مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، بلکہ جہاں عورتیں مدعو ہوتی ہیں وہاں تو مطلب کہ وہ ایک تعداد ہے جو ٹوٹ پڑتی ہو تو کیا عجب. دعوتوں میں پارٹیشن بھی ہوگا نا، عورتیں ادھر مرد ادھر، یہ بوڑھے کھکی 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 کر کے کھانستے کھانستے چلے جائیں گے، بیٹی کیا حال ہے، اچھی ہو جی، چچا جی باہر نکلو، عورتیں کھی کر کے کیا مطلب، سفید بال لے کر گھس گئے اندر میں، بے پردگی نہیں کرو چاچا جی، آنکھیں بد نگاہیاں کرتی ہیں، سر پر ہاتھ مت پھیرو اجنبی عورتوں کے، چاچا جی بڑے میاں آپ کو بولنے والا ہے یا نہیں ہے، اس عمر میں بھی خدا سے نہیں ڈرتے آپ، ڈرنا چاہیے آپ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے، ایسا مت کریں، اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھیں. کوئی مطلب عقل و آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مطلب عجیب مطلب کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ عورتوں میں نہیں جانا چاہیے، لڑکے جوان سارے مطلب کہ پارٹیشن ہوتا تب بھی گھس جاتے ہیں. آپ بتائیں آپ کی بہن کے اسٹیج پر کیا تھا، عام طور پر آپ کی بہن کی شادی تھی اس کے اسٹیج پر کیا تھا، لڑکے لڑکیاں جوان، اب تو پردے بھی ہٹ گئے، اب تو بالکل وہ، اب کتنی تباہی کتنی بربادی کو ہم نے دعوت دینی ہے. اللہ کرے کہ ہماری معاشرے سے بے پردگی اور بد نگاہی کی وبا ختم ہو جائے.
بایا کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بایا کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز کے شریعت کا طریقت کا حصہ چشمہ
فیضان ہے
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
مولا علی کے آگے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے، یہ ایک مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ اس کی وجہ لکھتے ہیں، جب قریش مبتلا قحط ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور مولا کل سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آغوش مبارک میں پرورش پائی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھولتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہان آرا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں۔ تو جب سے اس جناب عرفان مآب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی وانا، ہرگز ہرگز بوتوں کو بوتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلود نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ ملا۔
آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے کے ساتھ کیا سر اور داڑھی بنوانا جائز ہے یا نہیں؟
سر منوانا تو روزہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں جائز امر ہے، سر منوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شریک ابراہد بھی نہیں ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جو داڑھی منوانا ہے معاذ اللہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر میں بھی یہ گناہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو البتہ چونکہ روزہ تمام گناہوں سے رکنے کا درس دیتا ہے اور روزے کی جو روحانیت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان تمام گناہوں سے باز آ جائے روزے کی حالت میں، خاص طور پر گناہ چھوڑ دے، تو روزے کی حالت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں داڑھی منڈانے سمیت جو بھی گناہ ہے ان سب سے انسان باز آ جائے۔
لیکن اگر کوئی بدقسمتی کے ساتھ داڑھی منڈاتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ، تو اس سے روزے کا فرض ادا ہو جائے گا نا؟ اس کا
روزے کا فرض ادا ہو جائے گا
جی،
روزہ ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ تو نہیں ہوں گے، البتہ یہ کہ روزہ مکروہ ہوگا۔
بہت بڑی، ایک تو ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے یہ عمل کیا، پھر روزے میں بھی کیا تو روزے کی بھی روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔
میرا سوال یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟
اصل میں اس سوال کے کئی پہلو بنتے ہیں
جی۔
ایک پہلو تو یہ بنتا ہے کہ بعض لوگ سحری اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ روزے سے سستی بہت کرتے ہیں۔
اچھا،
ممکن ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے، سحری کھانا جو ہے وہ روزے کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں ہے
جی،
سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانے سے جو ہے وہ عبادت پر قوت ملتی ہے اور انسان سحری نہ کھائے تو ظاہر ہے کہ نکاح دیتی ہے اور مسلسل روزے رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تو زاوی کبرا سے پہلے پہلے، یوں کہیے کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے بھی وہ کوئی بھی منافی روزہ کام نہیں کرتا اور نیت کر لیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، معاذ اللہ فجر کے وقت بھی نہیں کھلی اور 9-10 بجے اٹھا اور پھر نیت کر لی کہ میں روزے سے ہوں، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیت کر کے سوئے تھے کہ بھائی صبح سحری کریں گے تو اب کیا کریں، تو یہ نیت رات کے روزہ رکھنے کی نیت تو نہیں ہوتی، یہ سحری کرنے کی نیت ہوتی ہے۔
تو ایسے لوگوں کو بھی جب اگر شہری بند ہونے کے بعد آنکھ کھلی ہے دوبارہ سے نیت کرنا پڑے گی کہ میں روزے سے ہوں.
باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں اجتماعی اعتکاف کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟
تو دعوت اسلامی میں تو اجتماعی اعتکاف تو بعد میں شروع ہوا. دراصل وہ میرا اپنا سلسلہ یوں ہوا کہ میں نے اعتکاف کیا، کیونکہ پہلے تو بڑے بوڑھے لوگ دیکھتے تھے اعتکاف کرتے تھے، تو مجھے بھی شوق ہوا. جن دنوں میں نور مسجد کاغذی بازار باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے وہاں میری امامت تھی، تو میں وہاں 10 دن کے اعتکاف کی میں نے ترکیب کی. اکیلا ہی تھا میں، تو ان دنوں تو کوئی اعتکاف کا اتنا رجحان نہیں تھا لوگوں کا. بعض جگہ تو لوگ بڑے بوڑھوں کو تیار کرتے، کھانا کھلاتے، خدمت کرتے، اعتکاف میں ان کو بٹھاتے تھے. غالباً وہ دور تھا، اب بھی ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہوگا، ہر جگہ تھوڑی اس طرح فیضان مدینہ کی طرح ہوتا ہے. تو میں اعتکاف میں بیٹھ گیا. اب میں تھا اکیلا اور اوپر کی منزل پر میں ہوتا تھا، امامت کے لیے نیچے چلا جاتا تھا. ان دنوں بھی چونکہ ہماری ایک مطلب ایک ترکیب تھی، تنظیم تھی، اور کافی یعنی کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی ہوتے تھے، جبکہ اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی. ہم اجتماع وغیرہ بھی کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کے حوالے سے کام ہوتا تھا. اب یہ کہ رات کو تو آ جاتے تھے اسلامی بھائی، رونق ہو جاتی. دن کو میں اب رات جاگنے میں گزر جاتی تھی، دن کو دن کا وقت فضا بھی کچھ کھلی کھلی سی تھی، کبوتر پھڑ پھڑائیں تو بھی آنکھ کھل جائے. پھر وہ مختلف اداروں کے مسجد وہ مدرسوں کے چندے والے اور مائک لے لے کر، میمنوں کا علاقہ ہے وہ، تو میمنوں کے علاقوں میں وہ سخاوتیں اور خیراتیں بہت ملتی ہیں، تو وہ اس پہ مائکوں پہ آ کے وہ لگے رہتے ہیں. میں سو نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ میرے کو تو چڑھ گیا بخار. اب میں تو کیا کروں گا، بھاگ جاؤں کیا کروں گھر. تو خیر میں گھر نہیں گیا، ترکیب بن گئی میری، 10 دن میرے گزر گئے. پھر میں نے کچھ انفرادی کوششیں کی، اور ایک یا دو کو دوسرے سال اپنے ساتھ ملا لیا اعتکاف کے لیے. تو اب وہ ایک کے بجائے شاید 2 یا 3 ہم ہو گئے. تو اب یہ تھوڑی ذرا کو کمپنی بن گئی، یوں ہوا. اب یوں بڑھتے بڑھتے آخری سال جب وہاں کا آیا میرا، تو ہم 28 معتکف تھے، جو کہ ایک بہت اچھمبے کی بات تھی. لوگ حیران تھے کہ مطلب 28 نوجوان ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھے، یہ ایک بالکل نئی سی بات تھی. خیر اب انہیں دنوں دعوت اسلامی کا سلسلہ چل پڑا، تو گلزار حبیب اولین مرکز بنا ہمارا، جو کہ باب المدینہ کی ایک بہت بڑی مسجد ہے. یہ گلستان اوکاڑوی کی طرف، اس کا پرانا نام سولجر بازار ہے. اس مسجد میں ہم نے اعتکاف کیا، تو پہلے سال 60 ہو گئے. پھر وہ سلسلہ رکا نہیں، کسی دن بھی کم نہیں ہوئے، کسی سال بھی کم نہیں ہوئے. اب تعداد بڑھتے بڑھتے اب آپ کے سامنے. تو یوں اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی سے پہلے ہی وہ ترکیب بنی تھی الحمدللہ. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ اب تو پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہے ہیں، اور ہزار ہا عاشقان رمضان اعتکاف کیا کرتے ہیں. بس مجھے بچپن سے رمضان المبارک سے بس دلچسپی بہت تھی، مزہ بہت آتا تھا. رمضان شریف میں. تو یوں اللہ کی رحمت سے یہ ترکیب بس بنتی چلی گئی. کیا نہیں ملتا؟ الحمدللہ نماز سیکھنے کو ملتی ہے، قرآن کریم سیکھنے کو ملتا ہے، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، اور کئی مسائل جو نہیں معلوم تھے وہ معلوم ہو جاتے ہیں. پھر ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی پختگی، یہ بھی یہاں الحمدللہ حاصل ہوتی ہے. عشق رسول کا جام پینے کو ملتا ہے، غم رمضان کی سوچ بنتی ہے، رمضان المبارک کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. ورنہ جو اعتکاف اسے بہت سے ملیں گے جو کہیں گے یار ہم پہلے بھی رمضان آتا تھا ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، آتا تھا چلا جاتا تھا، ہم تو عید کی تیاریوں میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے کہ عید آئی تو مزہ آئے گا. اور آج بھی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا یہی ذہن ہے، رمضان سے دلچسپی کم ہوتی ہے ان کو، روزہ رکھنا ہوتا نا، روزہ نہیں رکھتے. ایک تعداد ہے جو روزہ بدقسمتی سے نہیں رکھتی لیکن عید مناتے، حالانکہ عید اس لیے نہیں آتی، عید تو روزہ داروں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ وہ ایک ماہ تک انہوں نے عبادت کی تو اب یہ انعام ملنے کا ان کو ایک موقع ہے، اللہ تعالی کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور عید کے دن خوشی کا اظہار یہ سنت ہے. تو یوں مسلمان خوش ہوتے ہیں لیکن ذرا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. یہ جو ڈھول ڈھمک کے اور بھنگڑے ڈال کر جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ تو ہم اگر یعنی کہ دل جلے تو یہ کہتے ہیں کہ تو شیطان آزاد ہوا ایک ماہ کے بعد تو گویا اس کا جشن منا رہے ناچ ناچ کے کہ تو بے فکر ہو جا، ایک مہینے کی تھکن تیری قیدگی ہم ایک دن میں اتار دیں گے. معاذ اللہ، اگرچہ یہ نیت نہیں ہوتی نہ اس طرف توجہ ہوتی ہے لیکن عید آئی ہے عبادت کے لیے، خیرات و حسنات کے لیے، نیک کاموں کے لیے، اور یہ یوم تشکر ہے ہمارے لیے، شکر کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، عید اس لیے آتی ہے.
آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ اعتکاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اعتکاف نہ کریں تو کوئی حرج تو نہیں؟
اعتکاف سنت کفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، تو یوں ضروری ہوا کہ پوری بستی میں اگر ایک نے بھی کر دیا تو سب اس سے بری ہو گئے، اور اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے تارک ٹھہرے، کہ سب کی طرف سنت ترک ہوئی. سنت موقعہ ہے، سنت موقعہ کا ترک یہ برا ہے. اب یہ جو بعض جگہ پر سنا ہے کہ پیسے دے کر بٹھاتے ہیں کھانا پینا کہ ہم تم کو کھلائیں گے کھانا دیں گے، یہ بھی اجرت ہی ہوگی نا کہ تم اعتکاف کرو ہم تم کو کھلائیں گے، تو یہ اجرت ہوگی. تو اجرت پر یہ اعتکاف کرنا کروانا یہ گناہ ہے، نہ اس سے سنت ادا ہو، کیونکہ وہ تو آئی وہ تم اپنے نفس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے لیے تو بیٹھا ہی نہیں، تو کھانے پینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. بہرحال یہ کہ اعتکاف کرنا چاہیے، اور جتنے کریں گے، اب ایک نے بھی کیا تو بستی پر سے وہ سنت ادا نہ کرنے کا جو وبال تھا وہ تو جاتا رہا، لیکن جتنے بھی کریں گے اعتکاف تو ان کو سنت موقعہ پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، فضیلت، چاہے ایک نے کیا چاہے سو نے کیا سب کو ملے گی. اور فضیلت کے بھی کیا کہنے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کیے. تو یہاں اعتکاف سے مراد وہ دس دن کا اعتکاف، یہی آخری عشرے کا.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز فرمایا، کل جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیے کہ جھنڈا کس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ جھنڈا بھی ملنا تھا، فتح بھی ملنی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سند بھی ملنی تھی، تین تین چیزیں ایک ساتھ ملنی ہو جسے، تو ظاہر ہے کہ کس کا جی نہیں للچائے گا. اب جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. سارے یہی تمنا لے کر آئے تھے کہ جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ جھنڈا نہیں ملنا تھا، ساتھ ہی محبت کی سند بھی ملنی تھی. یہ عاشق تھے، انہیں بس کسی طرح سرکار کی محبت کی سند چاہیے ہوتی تھی، پھر فتح بھی ملنی تھی. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. پھر انہیں بلایا گیا، وہ حاضر خدمت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی. وہ ایسے شفایاب ہوئے گویا انہیں سرے سے تکلیف ہوئی ہی نہ تھی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اس روایت کو مد نظر رکھیے اور پھر یہ شعر سنیے جو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں. جہاں آنکھیں دکھ رہی تھی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، لڑنے کی طاقت کم ہو رہی تھی، وہاں پر مولا کائنات کو فتح کا جھنڈا عطا کر دیا اور ایسا کرم کیا کہ گویا کہ آنن فانن آپ کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئیں، جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اور کیا ہوا، آپ کو فتح کا جھنڈا عطا کیا اور پھر مولا کائنات نے بھی اس کا حق ادا کیا. یہاں پر اس واقعے میں یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عقیدہ کتنا پختہ تھا. یہ لوگ جانتے تھے کہ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح ہوگی تو فتح ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں تو آنکھیں آگے کر دیتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن لگے گا تو آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، اور کسی کا لعاب دہن لگا لو تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا کے مبارک لعاب میں یہ برکتیں ہیں کہ کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیتے ہیں، نکلی ہوئی آنکھ کو لعاب دہن سے لگا دیتے ہیں اور وہ پہلی آنکھ سے بہتر ہو جاتی ہے اور کہیں دکھی ہوئی آنکھوں کو صحیح کر دیتے ہیں.
ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور امتحاناً اس نے سوال کیا کہ کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک جانور بچہ پیدا ہوا ہے، آئے کہ اس کو کھانا حلال ہے یا حرام؟ کتے اور بکری کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے آگے گھاس، اس کے پانی رکھو، اگر وہ بکری کی طرح چوس کر پیتا ہے تو حلال، اور اگر کتے کی طرح چاٹ کر پیتا ہے تو حرام.
سبحان اللہ.
تو اس نے کہا کہ حضور کئی مرتبہ رکھا ہے، کبھی چوس کر پیتا ہے کبھی چاٹ کر پیتا ہے.
اچھا
اچھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ اس کے آگے گھاس رکھو، اگر وہ گھاس کھا لے تو وہ حلال ہے اور گھاس نہ کھائے تو حرام. اس نے کہا حضور کئی مرتبہ رکھا ہے، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا.
اچھا.
اب حضرت علی نے فرمایا، دیکھیں ہر سوال کے اس میں ان کے پاس جواب موجود ہے. تو آپ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو اس کو دیکھو، اگر وہ کتے کی طرح پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو حرام ہے، اور بکری کی طرح اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو حلال.
اللہ.
اس نے وہی کہا کہ حضور کئی مرتبہ دیکھا ہے، کبھی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے کبھی اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے. اب حضرت علی نے فرمایا، اچھا ایسا کرو اس کو دیکھو کہ اگر وہ جگالی کرتا ہے نا تب تو حلال، اگر جگالی نہیں کرتا کھانے کے بعد تو حرام. اس نے کہا حضور کئی مرتبہ دیکھا ہے، کبھی جگالی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اب حضرت علی نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ اس کو اس کے ساری باتوں کا مطلب سدے باب کر دیا.
اچھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ خام خام امتحان سوال کر رہا ہے، حالانکہ آپ کی علمیت تو ایسی تھی کہ مزید آپ اس کو جوابات دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو اس کو ذبح کر دو، اگر اس کے اندر سے اوجڑی نکلے نا اس کو کھا لینا حلال ہے، اوجڑی نہ نکلے صرف آنتے نکلے نا سمجھ لینا حرام ہے.
فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے
مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا